سکون دل در مجلس اہل دل. سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے تیرے
مانا میں چمن میں خوش
حکیم الامت میں سے علم دین کی ضرورت سے متعلق وعظ پڑھا جا رہا ہے. قرآن شریف سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کہو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, صرف قرآن شریف حفاظت سے رکھ لیا جائے تو سمجھو کہ اگر پڑھنا چھوٹ جائے تو قرآن کا لکھنا چھپنا بکنا سب چھوٹ جائے گا اور قرآن پاک کا نسخہ کہیں مل بھی نہ سکے گا. یہ بات اس وقت آپ کو ہلکی معلوم ہوتی ہے اور اس کی سچائی کا یقین نہیں آتا, لیکن اگر آپ سے اس کا پڑھنا چھوٹ جائے تو 100 برس کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ قرآن کہیں بھی نہ مل سکے گا, اور اگر کہیں مل بھی گیا تو صحیح کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ صحیح لکھا جانا سب اسی تلاوت اور حفاظت قرآن کی بدولت ہے, یعنی حفظ قرآن کی بدولت. اس وقت علم دین کی جو گت ہو رہی ہے ظاہر ہے, تو اگر تلاوت بھی بالکل ترک کر دی جائے گی اور لوگوں کے ذہن سے قرآن اتر جائے گا اور پھر کسی لفظ یا آیت میں غلطی کا شبہ ہو تو بتلائیے کس طرح مٹایا جائے اور کس طریقے سے اطمینان ہو سکے گا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر علم دین باقی بھی رہے تو بھی پڑھنا چھوڑ دینے کی صورت میں قرآن مجید کی صحت نہیں ہو سکتی. مجھے اپنے بچپن کا قصہ یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز میں قرآن پاک سنا رہا تھا اور والد ماجد مرحوم سن رہے تھے. میں اس زمانے میں عربی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھا کرتا تھا، میں نے یہ آیت پڑھی، فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ، تو يُعَذِّب کی ذال کو زبر پڑھا، اور یہ خیال ہوا کہ زیر پڑھنے سے معنی درست نہیں ہوتے۔ والد صاحب مرحوم نے ٹوکا، میں نے پھر وہی پڑھا، انہوں نے پھر ٹوکا، میں نے پھر وہی پڑھا، انہوں نے تیسری بار ٹوکا تو میں نے ان کے ٹوکنے سے زال پر زیر پڑھ دیا، لیکن دل میں یہی خیال رہا کہ والد صاحب نے صحیح نہیں بتلایا۔ جب سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا کہ تم اتنا اصرار کیوں کر رہے تھے، میں نے کہا زیر پڑھنے سے معنی نہیں بنتے، اس لیے غلط ہے، جب قرآن پاک دیکھا گیا تو زیر نکلا۔ میں نے وہم کی وجہ سے اور قرآن پاک کے نسخے دیکھے، سب میں وہی زیر نکلا، آخر اپنی غلطی ظاہر ہوئی۔ یہ مثال کے طور پر اپنا واقعہ بیان کر دیا ہے، اسی طرح اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن حفظ کی بدولت وہ سب صحیح ہو جاتی ہیں۔ اگر حافظ باقی رہیں تو عالم کے موجود ہونے پر بھی غلطی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، یہ سب حافظوں ہی کی بدولت ہے کہ قرآن پاک صحیح حالت میں موجود ہیں۔ اب فرمائیے کہ حفظ کی کتنی ضرورت ثابت ہوئی، بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر حفظ کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے اور نقل اور پڑھنا پڑھانا چھوٹ جائے اور صحیح قرآن پاک موجود ہوں تب بھی صحیح نہیں پڑھا جا سکتا۔ چنانچہ ایک واقعہ اس کی تائید میں بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائی ریل میں سوار تھے اور ایک تفسیر کی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، ایک صاحب بہادر بھی اسی درجے میں سوار تھے، یعنی جو انگریزی پڑھے ہوئے دنیا پڑھے ہوئے تھے، دین سے دور تھے۔ بھائی سے کہنے لگے، کیا میں اس کتاب کو دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، دیکھیے۔ آپ نے رومال سے تفسیر کو اٹھا کر دیکھا تو اول ہی الف لام را نکلا۔ صاحب بہادر نے دیر تک اس کو سوچا، مگر یہ لفظ ان کی سمجھ میں آلر آیا، آلر، الف لام میم را کے بجائے، کیونکہ لکھا ہوا ساتھ ساتھ ہوتا ہے ملا کر، تو ان کو یہ، چونکہ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے تو ان کو الف لام میم را یہ معلوم نہیں تھا کہ ان حروف کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ اس کو آلر پڑھنے لگے، آلر۔ جب بہت دیر تک سمجھ میں نہ آیا تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ آلر کیا ہے؟ بھائی نے تفسیر ہاتھ سے لے لی اور کہا، جی یہ آپ کے دیکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس رائے کے قبول کرنے سے کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، یا وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ، تو فرمایا کہ یہی روز بروز دیکھنا پڑے گا کہ آپ بھی اس انگریزی دان کی طرح الف لام میم را کو آلر پڑھنے لگیں گے۔ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ جب تک کسی پڑھے ہوئے سے قرآن نہ پڑھا جائے اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ الف لام میم را یا اس کے مثل دوسرے الفاظ کو صحیح پڑھ دیا جائے۔ آخر یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ پڑھنے میں اس لفظ کو الف الگ، لام الگ، اور را میم الگ، اور را را الگ پڑھا جائے؟ اور اگر کوئی کہے کہ اس کے صحیح پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جو اس حد تک پہنچ گئے ہوں ان سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، یعنی یہ تو بالکل جہالت کی انتہائی ہے۔ ایک اور دلیل ہے، کیونکہ حکیم الامت کا ایک قاعدہ ہے کہ جب دلیل دیتے ہیں تو اس کو آخر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور دلیل حفظ قرآن کے ضروری ہونے کی بیان کرتا ہوں، اور یہ دلیل اس کے مذاق کے اعتبار سے بہت عجیب دلیل ہے۔ اس کے اول دو باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں دنیا میں ہیں، جو آسمان سے اتری ہیں یا زمین ہی پر بنائی گئی ہیں، ان سب میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ وہ یاد ہو کر بھی رہ سکے، اور اگر کسی نے یاد کر بھی لی تو بہت بڑے حافظے کی ضرورت ہے، اور قرآن شریف بہت جلد یاد ہو جاتا ہے، اور بہت تھوڑی عمر میں لڑکے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قصہ پانی پت میں اگر 10 برس کا بچہ، قصبہ پانی پت میں اگر 10 برس کا بچہ حفظ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو کر حفظ کرے گا، اور اکثر لڑکیاں بھی وہاں کی حافظہ ہوتی ہیں، اور قرأت جاننے والی لڑکیاں بھی بتیری ہیں، اور قرآن شریف کے ایسے عجیب و غریب قصے ہیں کہ لوگ سن کر تعجب کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو لوگ خدا کے کام میں لگے ہیں، نہیں یہاں سے، لوگ سن کر تعجب کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے ایک دوست بردوان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 3 مہینے سے بھی کم میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ ایک اور میرے دوست نے اپنے پیر، میرے استاد کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اس سے ان کے سینے میں ایک نور داخل ہوا۔ انہوں نے ایک صاحب سے یہ خواب بیان کیا، انہوں نے یہ تعبیر دی کہ تم کو قرآن شریف حفظ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے جب یاد کرنا شروع کیا سو 6 مہینے میں اچھا خاصا حفظ ہو گیا۔ ایک اور قصہ یاد آیا، ایک واعظ مظفر نگر میں واعظ کہہ رہے تھے، ایک آیت میں قصدن رکے اور جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے ان سے کہا کہ جتنے حافظ یہاں موجود ہیں کھڑے ہو جائیں تاکہ میں ان سے یہ آیت پوچھ سکوں۔ اس کو سن کر ایک بڑی جماعت کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ صاحبو، مجھ کو یہ آیت یاد ہے، میں نے یہ صرف یہ دکھلانا چاہا تھا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے مجمع میں کتنے حافظ موجود ہیں۔ حالانکہ اس وقت حافظوں کو قصدن جمع نہیں کیا گیا تھا، اتفاقیہ جمع ہو گئے۔ کیا دوسری کوئی قوم قصدن جمع کر کے بھی اتنے حافظ اپنی مذہبی کتاب کے دکھلا سکتی ہے؟ غرض، قرآن مجید بہت سہولت سے یاد ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت عقل مند اس بات کو مانے ہوئے ہیں کہ نیچر ہر زمانے میں اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس کو شرع کی اصطلاح کے موافق کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر زمانے میں اس چیز کو پیدا کرتے ہیں، چونکہ یہ کفار اور یہود و نصارہ یہ دہریے جو ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہو گئی۔ نیچر قدرت کو کہتے ہیں اردو میں، تو بس قدرت ایک نام رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ نیچر میں یہ ہے، نیچر میں یہ ہے، اور اللہ کو وہ مانتے نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس کو شرع کی اصطلاح کے موافق کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر زمانے میں اس چیز کو پیدا کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں باتوں کے بیان ہو جانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مادہ طبیعت میں رکھا ہے، یہ قرآن شریف بہت جلد یاد ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ واقعے میں اس کے حفظ کی ضرورت ہے۔ تو صاحبو، اپنے نیچر کی مخالفت نہ کرو، اگر تم شرعی ضرورت کو نہ مانو تو اس ضرورت کو تو مانو گے، کیونکہ یہ تو تمہارے مذاق یعنی طبیعت کے عین موافق ہے۔ جیسے میں نے سنا ہے کہ نول کشور کے یہاں ایک پتھر پر قرآن لکھا ہوا تھا اور وہ نالی پر رکھا ہوا تھا۔ مولوی حبیب الرحمان صاحب سہارنپوری نے اسے دیکھا تو اس سے کہا، منشی صاحب، یہ ہمارے اور آپ دونوں کے نزدیک تعظیم کے لائق ہے، ہمارے نزدیک تو قرآن ہونے کی وجہ سے اور آپ کے نزدیک پتھر ہونے کی وجہ سے کہ بت اسی سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو لوگ رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان پر تو رسول کے حکم سے قرآن کی حفاظت ضروری ہے، اور جو لوگ نیچر کی تابعداری کرنے والے ہیں ان پر نیچر کے کہنے سے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حافظ بننا ضروری ہے۔ ہاں، آپ ڈریے نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر شخص حافظ ہو، البتہ ہر شخص پر حفظ کو ضروری سمجھنا ضروری ہے، مگر ضروری سمجھنے کی یہ علامت نہیں کہ صرف منہ سے کہنے لگو کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا ضروری ہونا دل میں رچ جانا ہے اور اس کا پتہ ظاہری حالت سے خود بخود چل جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی نے شراب نہ پی ہو تو اس پر کبھی بے ہوشی ظاہر نہ ہوگی، اگرچہ زبان سے کتنا ہی کہے کہ میں نے شراب پی ہے، اور جب پی جائے گا تو فوراً ہی اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا، اگرچہ اس کو وہ کتنا ہی روکے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کافی نہیں، بلکہ دل سے ضروری سمجھنا چاہیے، جس کا تم پر اثر بھی ظاہر ہو اور عمل بھی ہو۔ اور اگر کہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے کام ہم ہی کریں، ضروری بھی ہم ہی سمجھیں اور اسی پر عمل بھی ہم کریں۔ دنیا میں اور لوگ بھی تو ہیں جو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری سمجھنے کے لیے عمل کرنا لازم ہے، جب ضروری سمجھو گے تو عمل بھی اس کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اس اعتراض پر مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک طالب علم تھے جو نہایت ہی کم سمجھ۔ ایک مرتبہ سبق میں انہوں نے مولانا سے سوال کیا جس کے اندر کسی بات کا دعویٰ بھی تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی دلیل بیان کرو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے کام ہم ہی کریں، دعویٰ بھی ہم ہی کریں، دلیل بھی ہم ہی بیان کریں۔ دعویٰ ہم نے کر دیا، دلیل آپ بیان کر دیں۔ اب غور کیجئے کہ اس حکایت پر تو سب کو ہنسی آتی ہے، لیکن اپنے اس خیال پر کہ ہم حفظ قرآن کو ضروری سمجھتے ہیں تو ہم کو عمل کی ضرورت ہے، ہنسی نہیں آتی؟ حالانکہ دونوں واقعی ایک ہی مرتبے میں ہیں۔ صاحب، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر سب کے سب یہی خیال کر لیں کہ ہم کو صرف ضروری سمجھنا کافی ہے اور اس پر عمل ایک بھی نہ کرے تو آخر قرآن شریف کو حفظ کون کرے گا؟ کیا یہود اور نصارہ حفظ کریں گے؟ ہاں، اس وقت جو رنگ پلٹ رہا ہے اور جیسی زمانے کی حالت بدلتی جا رہی ہے، اس پر نظر کر کے یہ بھی کچھ تعجب نہیں کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں نے اکثر قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور دوسری قوموں نے اعتراض کرنے کی غرض سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس انقلاب کی ابتدائی حالت ہے کہ سنبھالنے سے سنبھل سکتی ہے، لیکن اگر اس پر توجہ نہ کی گئی تو 50 برس کے بعد یہ حالت ہوگی کہ مسلمان تو اسلام سے دور ہو جائیں گے اور کافر اسلام کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اسلام سے دور ہونے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کمانے کے لیے ڈھل گئے اور دین کے حاصل کرنے کو مضر سمجھنے لگے۔ اس سے دین میں خلل پڑے گا، دین کے حاصل کرنے کو مضر سمجھنے لگے کہ اس سے دین میں خلل پڑے گا۔ حالانکہ اصل میں یہ بات ہے کہ حلال دنیا، حلال یعنی حلال مال سائے کی طرح دین کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر کوئی سائے کو پکڑنا چاہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اصل چیز کو حاصل کرے۔ تو دنیا بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ دین کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا ہو۔ افسوس ہے کہ آج کل لوگ صرف مال اور عزت اور مرتبے کی طلب کو مقصود سمجھتے ہیں، دین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جو چیز جس وجہ سے مال سے مقصود ہوتی ہے وہ دین ہی کے حاصل کرنے سے پوری طرح نصیب ہوتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت نیته طلب الاخرۃ جعل اللہ غناه فی قلبه وجمع له شمله واتته الدنیا وهي راغمه ومن كانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیه وشتت علیه امره ولا یاتیه منها الا ما کتب له۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو غنا قلبی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے۔ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی فقر و افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے، اور دنیا اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بناوے گا حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمعیت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے، محض ہوس اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ 34 فصل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت کے بیان میں۔ دوسری روایت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفے کی شام کو مغفرت کی دعا کی، سو اس طرح قبول ہوئی کہ سب گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں بجز حقوق العباد کے، کہ ظالم سے مظلوم کے حقوق ضرور وصول کروں گا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے رب، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت سے دے کر ظالم کو بخش دیں، سو اس شام کو یہ دعا منظور نہیں ہوئی. جب مزدلفہ میں صبح ہوئی پھر دعا کی سو منظور ہو گئی. سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, اس وقت تو کوئی ہنسنے کا موقع نہیں معلوم ہوتا, سو کس سبب سے آپ ہنستے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدو اللہ ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی اور میری امت کی مغفرت فرما دی تو خاک لے کر سر پر ڈالنے لگا اور ہائے واویلا مچانے لگا, سو اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر ہنسی آ گئی. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں اس کے قریب روایت کیا ہے. سبحان کیسے احسانات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا حبیبنا محمد النبی الامی الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اصلح لي واصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى العالمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ مجھ سمیت پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے دور ہونے کی توفیق دے, گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے. اللہ اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنی پریشانیاں ہیں مسلمانوں کی, اے اللہ ان کو دور فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جائز مقاصد کو پورا فرما. اللہ ملک میں پھر سے یہ بارشوں کا سلسلہ ہے, اے اللہ کتنے پورے ملک کے اندر کتنے لوگ کسان خصوصاً کسان پریشان ہیں, کہیں گندم کٹی ہوئی ہے, کہیں کھیتیاں اگ رہی ہیں اور یہ بارش کا خطرہ ہے کہ اس سے کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی. اے اللہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما, توبۃ النصوح نصیب فرما. اے اللہ دل سے صدق دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرما اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ سنتوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما. اللہ غیروں کے طریقوں سے میری میرے گھر والوں کی ہر مسلمان کی حفاظت فرما, اس سے نفرت عطا فرما, دوری عطا فرما, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے اے اللہ انتہائی زیادہ ذوق و شوق نصیب فرما اور ان سے لگاؤ پیدا فرما, عشق نصیب فرما. اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنا ظاہر و باطن سنت اور شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو غیروں کے طریقوں پر چلتے ہیں, اے اللہ ان کی صحبت سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. اللہ غیروں کے طریقوں سے میری بھی حفاظت فرما, ہر مسلمان کی حفاظت فرما, اور ایسی صحبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ نیک صحبتیں عطا فرما, نیک صحبتیں عطا فرما. اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے اچھے اچھے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. اے اللہ جلد از جلد عطا فرما دے. بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی فلسطین میں اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. دشمن سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ دشمن سے مکمل حفاظت نصیب فرما. تمام اسلام اور مسلمان دشمنوں سے حفاظت فرما. اسلام کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دشمن جس کے مقدر میں ہدایت ہے اے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما. اور ان لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ایمان سے سرفراز فرما. اپنے مظالم پر نادم فرما اور باز رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے. اے اللہ ان کو بری طرح شکست سے دو چار کر دے. ان کو ذلیل و خوار کر دے. اللہ ان کو آپس میں لڑوا دے. اے اللہ ان کو آپس میں لڑ مر کے مروا دے. اے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے. اے اللہ ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. ان کے گھمنڈ کو اے اللہ ذلت میں تبدیل کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے. اے اللہ ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دے. اللہ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دے. اور اللہ دنیا کے اندر جو لوگ مکاریاں کر رہے ہیں اور اسلام کا نام کر کے دعوے کر رہے ہیں اور حقیقت میں مکار ہیں فریبی ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہود و نصارہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ایسی قوتوں کو بے نقاب کر دے. اللہ ایسی قوتوں کو بے نقاب کر کے ان کو بھی ان کے عزائم میں ناکام و نامراد کر دے. اور اے اللہ ہماری قبلہ اول مسجد اقصا کو اے اللہ جلد از جلد آزاد فرما دے. ان ناپاکوں اور نجسوں سے اے اللہ پاک فرما دے. اور اے اللہ پھر سے جو ہے وہاں پر اذانیں ہوں اور کھل کر نمازی وہاں پر نماز پڑھے اور ہر جگہ اے اللہ سنت اور شریعت کے ہر مسلمان کو تابع اور 100% تابع اور فرما بردار بنا دے. ہمارا ظاہر بھی ہمارا باطن بھی 100% شریعت اور سنت کے مطابق بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.